بسم الله الرحمن الرحيم أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. حضرت زید جو بار بار شکایت لے کے آتے طلاق دینے کی بات کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روکے رکھو. وَاتَّقِ اللَّهِ طلاق بہت بری چیز ہے, اس لیے طلاق دینے سے تم اللہ تعالی سے ڈرو اور بیوی کو طلاق مت دو. اسی طریقے سے وَاتَّقِ اللَّهِ کے عموم میں یہ بھی آ جائے گا کہ بیوی کے ساتھ اس میں سلوک کرو, اس کے ساتھ جو ہے طلاق میں اجلت بازی سے کام مت لو, اس کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو برداشت کرتے رہو, تو اگر زبانی تکلیف پہنچاوے تو بھی برداشت کرتے رہو. اور بیوی کو بھی نصیحت ہے کہ تم شوہر کے حقوق کو برابر ادا کرو اور جو ہے شوہر کو تکلیف مت پہنچاؤ اور اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھو. وَتُقْفِي فِي نَفْسِكَ, اور نبی آپ ایک بات اپنے دل کے اندر چھپا رہے تھے. مفسر میں جو لکھا ہو وہ جانے ان کی آخرت جانے اس کی تفسیر میں, لیکن صحیح تفسیر یہ ہے کہ وَتُقْفِي فِي نَفْسِكَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر ایک بات چھپا رہے تھے. کیا بات چھپا رہے تھے؟ کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے اور اللہ تعالی آپ کو یہ وعدہ پورا کر کے رہیں گے. ابھی دونوں میاں بیوی میں زید اور زینب میں بنتی نہیں ہے, ان قریب حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دیں گے, اس کے بعد یہ حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے گی. یہ ہے وَتُقْفِي فِي نَفْسِكَ کہ اللہ کی طرف سے پیشین گوئی کی جا چکی تھی, بات بتلائی جا چکی تھی کہ طلاق ہونے ہی والی ہے اور طلاق کے بعد آپ سے نکاح ہونے ہی والا ہے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے اور حضرت زید کو یہ بتلا رہے تھے کہ بھائی ابھی طلاق مت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی بات کا اپنے دل میں چھپانا یہ لوگوں کے کان و تشنیع سے بچنے کے لیے تھا کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان میں ظاہر کر دیتے تو لوگ کان تشنیع کرنا شروع کر دیتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس بات کو چھپایا. پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت کی برکت سے تمام مراحل طے ہو گئے, طلاق بھی ہو گئی, طلاق کے بعد جو ہے عدت بھی گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا. یہ سب چیزیں آسانی کے ساتھ ہو گئی اللہ کی فضل سے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی مصلحتوں کے پیش نظر اس چیز کو ظاہر نہیں کیا, اگرچہ آپ کو تو یقین تھا وحی کی روشنی کے اندر کہ میرا زینب سے زید کا زینب سے نکاح ہونے والا نہیں ہے اور طلاق ہونے والی ہے، وہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہے، پھر بھی آپ نے ظاہری مصلحتوں کے پیش نظر اس کو چھپایا ہے. اس پر یہ تنبیہ کی گئی وتخفی فی نفسک، آپ ایک بات کو اپنے دل کے اندر چھپا رہے تھے. یہ تنبیہ اس لیے ہوئی کہ جو چیز شرعی اعتبار سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور اس میں شرعی کسی مصلحت کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ظاہر کر دینا ہی مناسب ہوتا ہے، اس کے اندر جھجک محسوس کرنا اور اس کے لیے خارجی چیزوں کے اوپر نظر کرنا یہ نبی کی شان کے موافق نہیں ہے. کہ نبی تو شرعی مصلحت ہی کو مقدم رکھے، عوام میں تان و تشنی ہو اس بات کو جو ہے نبی اپنے سامنے نہ رکھے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابھی چھپانا ایک وقتی مصلحت سے تھا. آپ نے سوچا کہ جو کام اپنے وقت پر ہونے ہی والا ہے اس کو پہلے سے بتلا دے کر کے لوگوں کے اندر ایک تان و تشنی کا ماحول کھڑا نہیں کرنا ہے، اس حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پہلے چھپایا. یہ چھپانا کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ شرعی مصلحتن اس چیز کو ظاہر کرنا زیادہ مناسب تھا. گویا اس آیت نے ایک بات بتلا دی کہ دینی مصلحت کے پیش نظر کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے پرواہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر مصلحت کے بجائے عام مومنین کے فساد میں مبتلا ہونے کا ظن ہو تو ایسی صورت کے اندر ایسے اقدام سے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. شرعی مصلحت تو ہے، لیکن یہ ہے کہ عام المومنین بھی فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے موقع کے اوپر تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. وتخفی فی نفسک، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لطیف شفقت بھرے اشاریہ انداز کے اندر چند تنبیہی بات فرمائی گئی. واللہ مبدی، اللہ تعالیٰ تو اس بات کو ظاہر کرنے ہی والے تھے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زینب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح. وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، لوگ باتیں کریں گے. کیا باتیں کریں گے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، کیونکہ عرب لوگ متبنا کو حقیقی بیٹے کے درجے میں سمجھتے تھے. اسی لیے لوگوں میں یہ مشہور ہوگا کہ اپنی بہو کے ساتھ آپ نے شادی کر لی. اللہ احق ان تخشى، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے ہر چیز کے اندر. بہرحال طلاق بھی ہو گئی، عدت بھی پوری ہو گئی، تو کتنا جامع لفظ فرمایا. فلما قضى زيد منها، جب زید نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت کو پورا کر لیا. وترن میں سب آ جاتا ہے، رخصتی، پہلے حضرت زید کا نکاح، پھر حضرت زید کا طلاق دینا، پھر عدت پورا ہونا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونا، زوجنا کہا، پھر ہم نے زینب کو آپ کے نکاح کے اندر دے دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا نکاح ہو گیا. کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوسری امہات المومنین کے اوپر اپنی سعادت مندی کو کھل کر کے بیان کیا کرتی تھی. کہتی تھی کہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح زمین کے اوپر ہوا، میرا نکاح ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. زوجنا کہا، اللہ نے اس نکاح کی نسبت اپنی طرف فرمائی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح میں گواہ حضرت جبرائیل امین رہے تھے. اور تیسری خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ قریشیہ ہے، اسی لیے گویا کہ آپ ہی کے خاندان سے تعلق رکھتی خفیزات بہن ہے اور خفیزات بہن باپ کے خاندان سے ہوتی ہے، تو آپ کے دادا اور حضرت زینب کے نانا دونوں ایک ہی شخص ہوئے، تو ددیال ننیال ایک جگہ جا کے جمع ہو جاتا ہے اور یہ سعادت کسی اور زوجہ مطہرہ کو نصیب نہیں ہوئی. یہ تین امتیازی خوبی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید ہی کو فرمایا، زید تم جاؤ میری طرف سے زینب کے پاس نکاح کا پیغام لے کر کے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری نظر میں تم بڑے معتبر شخص ہو، جاؤ. حضرت زید گئے تو حضرت زینب آٹا گوند رہی تھی، جا کر کے ان کو کہا کہ دیکھو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. حضرت زینب تو خوش ہو گئی، اور بات دراصل یہ تھی کہ حضرت زینب کو بڑے صدمے پہنچے تھے. ایک صدمہ تو اس بات کا پہنچا تھا کہ اتنے اعلیٰ گھرانے کی ہونے کے باوجود نکاح ایک جس کے اوپر غلامی کا دھبا لگ چکا تھا، ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہوا، اور یہ نکاح انہوں نے اپنے تمام جذبات کو قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے اور حکم سے کیا تھا. اور دوسرا ایک صدمہ یہ کہ مطلقہ کہلاتی تھی، اور وہ بھی ایک آزاد شدہ غلام کی مطلقہ کہلاتی تھی. اب یہ دو اتنے بڑے صدمے تھے کہ اس کی تلافی یہی تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کر لے گئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ذریعے سے پیغام بھیجا اور بہت خوش ہوئی حضرت زینب خود بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. اب نکاح کس شکل کے اندر ہوا اس میں دو روایتیں ہیں. بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اس نکاح میں کسی گواہ یا مہر دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ یہ نکاح ساتوں آسمان پر خود اللہ تعالی نے کروا دیا اور جبرائیل امین کو سفیر اور وکیل بنایا. اسی لیے اس میں ظاہراً گواہ مہر ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی. زوجنا کہا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کا حکم آیا کہ نبی تم زینب سے نکاح کر لو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ضابطے کی پابندی کر کے نکاح فرمایا. چنانچہ گواہ حضرت زینب کے بھائی ابو احمد ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ بنے، اور 4000 درہم مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا ادا فرمایا. تو باقاعدہ شرعی ضابطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا سن 3 ہجری کے اندر. بات کہتے ہیں کہ سن 5 ہجری کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی وفات آنے والی ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضور کی وصال کے 10 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 53 سال کی تھی. زوجنا کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری اور روٹی کا کھانا بنوا کر کے ولیمے کی دعوت کی، اور مسلمانوں نے شکم شیر ہو کے کھایا. لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ آئندہ کسی ایمان والے کو کوئی تنگی نہ ہو. کس چیز میں تنگی نہ ہو؟ فی ازواج ادعیائہم، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کر کے ہی رہتا ہے، یعنی ابھی آئندہ کے لیے دائمی حکم آ گیا کہ کسی کو تم اپنا متبنہ بناؤ، منہ بولا بیٹا بناؤ، تو اس کی وجہ سے وہ حقیقی بیٹی کے درجے میں نہیں آ جاتا، وہ اجنبی ہی رہتا ہے. لہذا اس کی بیوی کو جب آپ کا متبنہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو، تو اس کے بعد آپ کے لیے شادی کرنا حلال ہے. یا متمنہ کی وفات ہو جائے تو عدت کے وفات کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا حلال ہے. یہ ہمیشہ کا ایک قانون عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. نبی کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے, اللہ نے جو ان کے لیے مقرر کیا ہے اس معاملے کے اندر, یعنی نکاح شادی وغیرہ کثرت نکاح, یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک جو ہے جاری کیا ہوا طریقہ ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی سوائے حضرت یحییٰ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول کے بعد نکاح فرمائیں گے, آپ کی شادی ہوگی, بچے بھی آپ کو ہوں گے. اذا قضوا میں سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز طے کر لی ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ, جو انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں. ویخشون, تمام نبی کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ, اللہ کے سوا کوئی نبی کسی سے ڈرا نہیں کرتے قائم حلال چیز میں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور مخلوق کے اعمال کا حساب لینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے. حساب بھی لیں گے, مخلوق کے اعمال کی حفاظت بھی اللہ فرمائیں گے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلى الله عليه وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول ہے, اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالی تمام چیز کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب یہ جو مضمون یہاں پر آیا ہے اس میں اسی مسئلے کی مزید وضاحت کرنی ہے, متمنا والے مسئلے کی, کہ پوری سب جگہ شور ہو گیا حضرت زینب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو دیکھ لیے کیسے نبی ہے, اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں اور اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرتے ہیں. اسی مضمون کو یہاں واضح کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حقیقی باپ نہیں تمہارے مردوں میں سے, اس لیے کہ آپ کے چار بیٹے تھے, حضرت طاہر, طیب اور قاسم. یہ سب کے سب کا تو بہت بچپن میں انتقال ہو گیا. یہ تینوں حضرت خدیجہ سے تھے, اور چوتھے بیٹے حضرت ابراہیم جو ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے, وہ جوانی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچ سکے. رجال رجل کس کو کہتے ہیں؟ کامل مرد کو. اور یہ سب بچے بچپنی کی عمر میں انتقال کر گئے سیدیان کی حالت میں, گویا کہ شباب بھی نہیں ملا تو رجولیت کی منزل کے اوپر تو یہ پہنچ ہی نہیں سکے. تو تم میں سے کسی مرد کے یعنی بیٹے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی حقیقی نسبی باپ نہیں ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ جب کسی مرد کے باپ نہیں تو کسی کی بیوی حضور کے لیے حرام ہوئے اس کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. بیوی حرام تو کب ہوگی؟ جب کسی کا لڑکا ہو. اور اس لڑکے کی بیوی ہو تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام. لیکن کوئی حضور کا حقیقی بیٹا ہوا ہی نہیں بڑی عمر کا کہ اس کی کوئی بیوی ہو اور اس بیوی سے حضور کا نکاح کرنا حرام ہوتا ہو. تو اس آیت کریمہ نے اسی متبنہ والے مسئلے کو ایک دوسرے انداز کے اندر بیان فرمایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے لیے شفقت کرنے والے, خیر خواہی کرنے والے, اور آپ کی عظمت, آپ کا مقام مرتبہ, آپ کی تعظیم بجا لانا یہ بہت ضروری. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اب دیکھیے بیٹیاں حضور کی بڑی ہوئی, بیٹیوں کی اولاد اور نسل بھی چلی, لیکن یہ نکاح متبنہ والا مسئلہ بیٹی والی جانب میں نہیں لگتا ہے, کیونکہ وہ تو لگتا ہے بیٹے ہی والی جانب کے اندر کہ بھائی بیٹے کی بیوی سے بعد میں شادی کرے طلاق یا وفات کے بعد, اسی لیے وہ بیٹی والی جانب کو لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, ضرورت تھی صرف بیٹے والی جانب کو. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم, دیکھیے قرآن مجید کے اندر چار جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں غرامی صراحتن آیا. ایک تو یہاں سورہ احزاب میں, دوسرا سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول, تیسرا سورہ محمد میں نزل علی محمد, چوتھا سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ, اور ہر جگہ وصف رسالت کے ساتھ حضور کا تذکرہ آیا, یعنی آپ کی رسالت کو آپ کے نام کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے یہ تذکرہ آپ کا صراحتن نام کے ساتھ آیا. اور یہاں سورہ احزاب کی آیت میں ایک صفت اور زیادہ ہے وصف رسالت کے ساتھ, اور وہ صفت ہے وخاتم النبیین, یہ وصف زائد ہے وہاں پہلے والے تین مقام کے مقابلے کے اندر. کہتے ہیں کہ لفظ محمد یہ ایسا مبارک نام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا. بعض حضرات تو بالکلیہ انکار کرتے ہیں کہ کسی کو یہ نام رکھنے کی سعادت پہلے ہوئی نہیں. خاص کہتے ہیں کہ یہ نام مشہور نہیں تھا, شاذ و نادر, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ولادت تک کہیں کہیں ایک دو بچوں کا نام محمد ملتا ہے, باقی یہ نام زیادہ معروف مشہور ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے اس نام کو گویا کہ محفوظ رکھا تھا. اس کے علاوہ سورہ صف کے اندر ایک نام اور آیا احمد کا, یاتی من بعد اسمہ احمد, سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی بشارت احمد کے لفظ کے ساتھ آئی. یہ دونوں لفظ حمد سے مشتق ہے, البتہ محمد کے اندر محمودیت کا غلبہ ہے اور احمد کے اندر حامدیت کا غلبہ ہے, یہ دونوں کے اندر اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہے. اور مشرکین مکہ نے محمد کے وزن پر نعوذ باللہ آپ کا نام مزمم رکھا تھا, اور اس نام سے وہ گالیاں بکتے تھے, بری بلی باتیں کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ تو مزمم کو گالیاں دے رہا ہے اور میں تو محمد ہوں, اس لیے وہ گالی مجھے لگتی نہیں ہے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مضمون حضرت زید اور زینب کے نکاح والا چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جسمانی باپ نہیں لیکن روحانی اور معنوی باپ تو ہے, اور جسمانی باپ نہ ہونے کی وجہ سے میراث کا مسئلہ نہیں آئے گا, اور روحانی باپ ہونے کی وجہ سے تعظیم اور احترام کا مسئلہ ضرور آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, جب حضور کسی مرد کے باپ نہیں تو زید کے ابا بھی نہیں, ولکن رسول اللہ, لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. خود مرزا قادیانی نے لفظ خاتم کو سب سے آخر کے معنی کے اندر لیا ہے, چنانچہ اس کی ایک منحوس عبارت ہے, وہ لکھتا ہے ایک جگہ کے اوپر, وہاں خزائن میں یہ عبارت موجود ہے کہ میرے ماں باپ کو پہلے ایک لڑکی پیدا ہوئی, مرزا جوڑوا پیدا ہوا تھا, اس کا نام تھا جنت بی بی. پھر میری ولادت ہوئی, یعنی مرزا دوسرے نمبر کے اوپر نکلا اپنی ماں کے پیٹ سے. پھر کوئی اولاد میرے ماں باپ کو نہیں ہوئی. پھر مرزا نے لکھا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا, یعنی میرے والدین کے یہاں تمام اولاد میرے اوپر جا کر کے ختم ہو گئی, اس کے علاوہ میرے والدین کو کوئی اولاد نہیں ہوئی, نہ کامل اولاد, نہ ناقص اولاد, نہ ادھورے مہینے پڑے, نہ چھوٹا یعنی 6 مہینے سے پہلے کا بچہ کچھ گر گیا, کوئی چیز نہیں ہوئی. ہر قسم کی بچے کی نفی خاتم الاولاد میں مرزا نے کی ہے. یہی معنی ہم یہاں لیتے ہیں خاتم نبیین کے اندر, کسی طرح کی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں, اکمل نبوت بھی نہیں, ذلی بھی نہیں, بروزی بھی نہیں, مثالی بھی نہیں, عکس بھی نہیں, کسی طرح کی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں. تو خود مرزا نے یہ معنی یہاں لیا ہے سب سے آخر کا, وخاتم النبیین, اور وہ نبیوں کو ختم کرنے والے تھے, لیکن پھر حب جاہ, حب مال, حب اقتدار, اور جنہوں نے چابی پڑھائی تھی ان کا کھلونا بن کر کے مرزا نے نبوت کے دعوے بوم پار پار کر کے کیے. وخاتم النبیین, اور وخاتم النبیین نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. چنانچہ حدیثیں تو بہت ساری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبوت ہونے کے اوپر. اب یہاں کوئی آدمی اشکال کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسے ہو گئے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے جو سب سے اچھا جواب ہے, خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اگر پرانا نبی پھر سے آ جائے تو یہ خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے, نیا نبی کوئی آنے والا نہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر وہ عمل کریں گے, اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر کے تشریف نہیں لائیں گے, اگرچہ ان کی نبوت برقرار ہوگی لیکن وہ عمل کریں گے شریعت محمدیہ کے اوپر, اسی لیے اس وقت ان کی دنیا میں آنے کی حیثیت کوئی باقاعدہ نبی صاحب شریعت اس حیثیت سے وہ نہیں آئیں گے, بلکہ اس امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے وہ تشریف لائیں گے. گویا کہ آپ پہلے آ چکے تھے, پھر ان کا وقت ابھی باقی ہے, اسی لیے دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر بہت کرو, دوسری پنچاتوں میں مت پڑھو, پنچاتوں میں پڑھو گے تو فتنے ہوں گے, اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے ذکر میں لگے رہو. وسبحوہ بکرۃ وعشیا, اور صبح و شام تم اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. صبح و شام کے ذکر اور تسبیح کی قرآن حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے, لہذا اس کے دو وقت میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے, باقی دوسرے اوقات کے اندر بھی ذکر اللہ جاری رہنا چاہیے. بعض مفسرین نے بکرتن سے مراد لیا ہے نمازوں کو, چنانچہ فجر اور عصر, اور اصیل سے مراد لیا ہے مغرب, عشاء, اس طریقے کی سب نمازوں کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اس لیے کہ نماز بھی اللہ کے ذکر کا مجموعہ ہے. والذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما. تسبیح کی علت اللہ کی تسبیح کیوں کرنے کی؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں, اور وہی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کو نازل فرماتے ہیں, اور اللہ کے فرشتے تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ کی طرف بھی رحمت کی نسبت ہوئی، فرشتوں کی طرف بھی رحمت کی نسبت ہوئی، لیکن دونوں رحمت کی حقیقت کے اندر بڑا فرق ہے کہ باری سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ ملائکہ کی رحمت یہ ہے کہ ملائکہ ایمان والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ مومنوں پر رحمت نازل فرمائیے. اور دوسرا مطلب خود مفسر نے ذکر کیا کہ ملائکہ کی رحمت کا مطلب ملائکہ کا مومنین کے لیے اللہ سے استغفار کرنا. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تم کو اندھیریوں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں لائے. کفر کے انواع بہت سارے ہیں، اس لیے ظلمات جمع ہے اور نور ایمان اور ہدایت ایک ہے، اس لیے نور واحد لایا گیا، یہ سمجھ میں آتا ہے. اور یخرج مضاری کا صیغا ہے، اس لیے کہ غفلت بھی برابر چلتی رہتی ہے، ایک بار کھڑا ہونے کے بعد بھی پھر دوبارہ غفلت ساری ہو جایا کرتی ہے، پھر وہ موقع آ جاتا ہے کہ پھر اور کھڑے رہے، تو غفلت مسلسل چلتی رہتی ہے، اس لیے غفلتوں سے نکالنا بھی مسلسل ہوا کرتا ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا گیا مضاری کا صیغا یخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ ان کو نکلے کفر کی تاریکیوں سے ایمان کے نور کی طرف. کان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر بڑے رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی مومنوں کے تمام امور کو درست فرمایا، مومنین کو اونچا مرتبہ عطا فرمایا. ملائکہ کی دعا مومنوں کو شامل حال ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، چونکہ نماز جو ہوتی ہے نا اس میں بھی دعا ہوتی ہے، اس لیے نماز کو بھی صلاۃ سے تعبیر کرتے ہیں. وکان بالمؤمنین رحیما، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب اہل ایمان ملیں گے باری سبحانہ و تعالیٰ سے تو وہاں پر ملاقات کے وقت پر ان کا استقبال سلام سے کیا جائے گا. یوم یلقونہ سے بعض حضرات نے فرشتوں کا روح نکالنے کے لیے آنا، جب ملائکہ مومنین صادقین کے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، اور بعض نے اس کو اس سے قبر کو مراد لیا ہے، بعض نے قبر سے نکلنے کو مراد لیا ہے، بعض نے جو ہے جنت کے اندر داخلے کے وقت پر مراد لیا ہے. بہرحال سلام کا مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے آگے کے تمام مراحل کو سلامت رکھیں گے، کسی مرحلے کے اندر تم کو تکلیف نہیں ہوگی. یوم یلقونہ سلام، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کے وقت استقبال سلام سے کرنا چاہیے، سلامتی کی خوشخبری سے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صباح بالخیر، مساء بالخیر، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نون، اس طرح کے جو ہے بکواس جملے نہ بولے. وعد لہم اجرا کریما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت بدلہ جنت کی شکل میں تیار کیا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، شاہد بنا کر کے بھیجا، شہادت سے شاہد جس کے معنی آتے گواہی دینے والا، بنا کر کے ہم نے آپ کو بھیجا. کیا مطلب گواہی دینے والے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کی قیامت کی دن گواہی دیں گے، اور اپنی امت کے اعمال کی گواہی کیسے دیں گے؟ ہفتے میں ایک دن پوری امت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جائیے کہ روزانہ صبح شام امت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں حضور کو امت کے اعمال معلوم ہے، اس اعتبار سے حضور قیامت کے دن اپنے امتیوں کے اعمال کی شہادت دیں گے. یہ ہے شاہدن کا ایک مطلب. نمبر دو، دوسری حدیث شہادت مشہور ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا پچھلے انبیاء جب اپنی اپنی امتوں کے ساتھ پیش ہوں گے تو پچھلی امتیں اپنے نبیوں کی تکذیب کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے تم نے دین کی دعوت پہنچا دی تھی، اس میں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو پچھلی امت کے نبی کہیں گے کہ اللہ امت محمدیہ گواہ ہے. تو امت محمدیہ جب گواہی دینے آئے گی تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت سب سے پہلے جرا کرے گی امت محمدیہ کے اوپر کہ اللہ یہ لوگ تو ہمارے زمانے میں تھے بھی نہیں، پھر کائی کی شہادت دیتے ہیں یہ لوگ. تو اس جب جرا ہوگی اس امت کی شہادت پر تو یہ امت کہے گی کہ اللہ ہم کو ہمارے سچے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا اور ہم ان کی بتائی ہوئی بات کو اپنے مشاہدے سے بھی زیادہ یقینی سمجھتے ہیں. تو پھر اپنی امت کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت سے کریں گے. یہ ہے شاہدن کا مطلب. انا ارسلناک شاہدا، نبی ہم نے آپ کو شہادت بن دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اس کا مطلب حاضر و ناظر ہے ہی نہیں. ومبشرا، اور ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. ونذیرا، اور جو ایمان نہ لاوے ان کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اپنے اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن یعنی اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. دیکھو جب اللہ نے دائی بنا دیا تھا تو اذنی ہی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اذنی ہی کا بنانا اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے دعوت کے کام کو آپ کے لیے آسان کر دیا. اسی لیے کہ اللہ کی طرف دعوت کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشقت بھرا کام ہے، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اذنی وسراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چمک دینے والا، روشنی دینے والا، چمکانے والا چراغ بنا کر کے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے سے جس کو بھی ہدایت کا نور حاصل کرنا ہو وہ ہدایت کا نور حاصل کر لے. رہے سراج سے بعض مفسرین نے سورج کو مراد لیا، اس لیے کہ خود قرآن کے اندر ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، گویا کہ جس طرح سورج کی روشنی عالمگیر ہوتی ہے اس طرح آپ کی روشنی بھی عالمگیر ہوا کرتی ہے. جیسے کہاوت مشہور ہے، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں پہنچتا ہے سورج. یعنی دنیا کے بہت سے علاقے ایسے جہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکا لیکن سورج کی روشنی تو وہاں پر پہنچتی ہی پہنچتی ہے. تو شمس سے سراج سے بعض حضرات نے سورج کو مراد لیا اور بعض حضرات نے سراج سے چراغ کو مراد لیا. چراغ، سراج منیرا، روشنی دینے والا چراغ بنا کر کے بھیجا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے سراج سے جو تشریح دی، ایک بات یہ ہے کہ سورج سے روشنی حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہے، گرمی بھی لگتی ہے، آنکھیں بھی چندیا جاتی ہے، جبکہ چراغ سے روشنی حاصل کرنا بہت آسان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چراغ سے روشنی آدمی بالقصد حاصل کرتا ہے، جب جی چاہے چراغ جلائے اور روشنی حاصل کی، اور سورج سے بالقصد نہیں، وہ تو جب سورج اپنے ٹائم پہ نکلے گا. تم رات کو 12 بجے کہے کہ ابھی سورج نکلے تو اچھا، مجھے بہت ضرورت ہے، جب تک جگمگا جائے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. نمبر تین چراغ انیس ہوتا ہے. آدمی جب رات کو اکیلا, پہلے زمانے میں یہ سب تصورات ہوتے تھے, اکیلا آدمی مطالعہ کرتا ہو تو ساتھ دینے والا کون, تو کا چراغ. کبھی وہ بڑھے کبھی گھٹے, کبھی بستی دھیمی ہو جائے تو تیز کرنی پڑے, اور گویا کہ وہ آپ کو انس دے کر کے آپ کو چستی سے بچا کر کے رکھتا ہے. اسی طریقے سے چراغ کی روشنی میں کبھی ناگواری انسان کو ہوتی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی روشنی کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. اور ایک چراغ سے متعدد ہزاروں چراغ آپ جلا سکتے ہیں, اور نبی چراغ سے تاریکیاں دور ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نور نبوت کو لے کر کے تشریف لائے, اس کو آپ کو آپ کی ہدایت کو چراغ کے ساتھ آیت کریمہ میں تشبیہ دی گئی, وَسِرَاجًا مُنِيرًا. دیکھو یاد رکھنا کہ یہاں سیرات سے کوئی بھی حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتا کہ نعوذ باللہ حضور سیرات سے انسان نہیں تھے. تو جس طرح یہاں مجازی معنی مراد ہے, وہاں نور والی آیت میں بھی یہی آئے گا, بشر المؤمنین, اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو, بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے, اور فضل الہی کا مظہر ہے جنت. اللہ آپ کو وہ جنت عطا فرمائیں گے. ولا تطیع الکافرین والمنافقین, کافروں اور منافقوں کی بات مت مانو, ان سے مجلس الگ رکھو, ان کے ساتھ نرم برتاؤ مت رکھو. ودع اعزاهم, وہ ستائے تکلیف دے گے تو اس کی طرف بہت دھیان دینے کا نہیں, آپ ان کی طرف زیادہ توجہ اور زیادہ تکلیف زیادہ دھیان نہ دے, وہ ستاتے رہے گے دین کے کام میں. وتوکل علی اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیجئے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے, امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اللہ کے یہاں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ تو پتہ چل گیا, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ, لیکن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کا تو ہمیں کچھ پتہ اور اندازہ نہیں. اس پر صحابہ کی دل جوئی کے لیے آیت اتری, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کو بھی بشارت دے دو, بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ کافی ہے, بے دھڑ دعوت کا کام کرتے چلو, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, پر اللہ تعالیٰ کام بنانے کے لیے کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کی بات آئی تو طلاق کا ایک مسئلہ بھی ساتھ میں آ گیا, بتلایا کہ ایمان والو, جب تم تمہاری ایمان والی بیویوں کو طلاق دو, یعنی اذا نکاح تم المؤمنات, پہلے ایمان والیوں سے نکاح کیا پھر ضرورت پڑی ان کو طلاق دینے کی, چونکہ عام طور پر مومنین مومنات سے نکاح کرتے ہیں, اور ترغیب بھی دینی ہے کہ مومنات سے نکاح کرو, اس لیے مومنات کا لفظ آیا, ورنہ کتابیہ بھی اسی حکم کے اندر ہے. طلقتموهن, پھر تم کو ان بیویوں سے طلاق کی نوبت آ جائے ان کو ٹچ کرنے سے پہلے, یعنی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی, صحبت بھی نہیں ہوئی, اس سے پہلے ان کو جو ہے طلاق کی نوبت آئے, تو فما لکم علیہن, ان عورتوں کو عدت گننی پڑے گی, عدت تو گزارنی پڑے گی. چنانچہ تین مرتبہ, تین مہینے اگر حیض نہ آتا ہو تو, حیض آتا ہو تو تین حیض تک اس کو عدت گزارنا ضروری ہے, اور یہ اس واسطے ہے تاکہ دو آدمی کا پانی ایک رحم دانی میں جمع نہ ہو جائے, اس لیے کہ شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور اس کی منی اس کے پیٹ میں ہے، عورت کے پیٹ میں حمل کی شکل کے اندر، اور پتہ نہیں ہے. اب اس نے پھٹ سے دوسرے مرد سے شادی کر لی تو دو آدمی کا پانی ایک رحم دانی میں جمع ہو جائے گا. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی کا پانی ایک ساتھ ایک جگہ کے اوپر جمع نہ کرے. اس لیے جو ہے عدت، تاکہ عدت سے پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ کے اندر کسی کا پانی نہیں ہے. اور نکاح والی نعمت کا زوال ہوا تو اس کے اوپر کچھ غم رنج کا یا اظہار بھی ہو جائے، اس لیے عدت ان سے گزروانی چاہیے. فما لکم، دیکھو اس میں مردوں کو خطاب ہے، اس لیے کہ عدت کے اندر فائدہ شوہر کا ہے، اس لیے فرمایا فما لکم. کہ جتنے دن عورت عدت میں بیٹھے گی اتنے دن میں رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پہلا فائدہ تو یہ. دوسرا فائدہ یہ کہ اگر اسی کا پانی اس کے پیٹ میں حمل کی شکل میں ہے تو وہ حمل ثابت النسب ہوگا اور شوہر کی طرف اس کی نسبت ہوگی. ان فوائد یہ لکم سے مستنبط ہوتے ہیں. فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا فمتعوہن. اب دیکھو یہاں چند صورتیں ہیں مسئلے کی. پہلی صورت یہ ہے، اگر شوہر نے نکاح کرتے وقت پر مہر مقرر کیا تھا اور بغیر صحبت یا خلوت کے طلاق ہو گئی تو اس صورت میں آدھی مہر دینا لازم ہے. اور اگر صحبت اور خلوت کے بعد طلاق دی تو تکامل مہر دینا لازم ہے. اور اگر مہر مقرر نہیں کی تھی، بغیر مہر مقرر کیے ہوئے نکاح کر ڈالا اور پھر خلوت اور صحبت سے پہلے طلاق ہو گئی، تو ایسی بیوی کو متعہ دینا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. اور متعہ میں ایک جوڑی کپڑے دینے پڑیں گے، کرتا، ازار اور دوپٹہ، تین چیزیں اس کو دے دینے کی متوسط قیمت کی اور اس کو روانہ کر دینے کا. باقی تمام متعلقاؤں کو متعہ دینا مستحب ہے. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو. بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ناحق مت روکے رکھو، اس کا حق مت دباؤ، جو اس کو دیا ہو واپس مت مانگو، تیز ترش باتیں مت کہو. مخالفت کے وقت حقوق کی رعایت وہی آدمی کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے جذبات کو قابو میں رکھے اور اسلام کی تعلیم کے اوپر پوری رعایت کرے. اور اس کو مہر ادا کر دو. فسبحوهن سراحا جمیلا. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتی هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اس میں کچھ خصوصیات بیان کیے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی لائن کے. ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی کچھ عمومی نکاح کے متعلق باتیں بتلائی جا رہی ہیں. پہلی چیز کیا ہے، نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی، آپ کی وہ تمام بیویاں جن کو آپ مہر دے چکے ہو، وہ تمام بیویاں ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی. دیکھو یہ واقعے کا بیان ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کا مہر واقعتاً دے ہی چکے تھے، ادا کر ہی چکے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا مہر ان کی آزادی قرار پایا تھا کہ ان کو آزاد کرنا یہ ان کا مہر. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر وہ تو نجاشی شاہ حبشہ نے دیا تھا. ان تین کے علاوہ بقیہ تمام ازواج کا مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما دیا تھا، اس لیے اس کے اندر گویا واقعے کا بیان ہے. آتیت اجورہن، کہ آپ نے جن بیویوں کا مہر ادا کر دیا. نمبر دو، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ مہر دیوے نکاح کرے پھر بیوی حلال ہوئے. وما ملکت یمینک, اور جس کے مالک آپ کے ہاتھ ہوئے. اب اس میں دو طرح کی باندیاں آئیں, ایک وہ باندیاں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خرید کر کے لاوے, نمبر دو وہ باندیاں جو مال غنیمت کے اندر آپ کو حاصل ہوئی, وہ باندیاں دونوں طرح کی. وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک, دیکھو افا اللہ فے اور غنیمت میں فرق ہے. غنیمت جنگ کے بعد حاصل ہو, فے بلا جنگ کے حاصل ہو, یہ دونوں میں فرق ہے. تو مما افا اللہ علیک, کہ جو باندیاں آپ کو آپ کی ملکیت میں حاصل ہوئی, چاہے خرید کر چاہے کافروں کی طرف سے جو مال ملا اس کے اندر, وہ آپ کے لیے حلال ہے. وما ملکت یمینک, اس کا تعلق آتی تو اجورہن, یا یہ کہ اس کا تعلق جو ہے علی ازواج کا. اب دیکھو یہاں جو حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مثال میں پیش کیا, تو یہ دونوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے باقاعدہ نکاح کیا تھا, اور یہ حضرت صفیہ تو زندگی کے اندر اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں برقرار بھی رہی, اس لیے ان کو تو آزاد بیویوں کے ضمن میں ذکر کیا جائے وہ بہتر ہے. اس لیے ماں ملکت ایمانکم کاج تو اگر آتے ہی تو اجورہن کے اوپر ہو تو ٹھیک ہے, یہ دونوں مثال میں لانا, اور اگر اس کا عطف جو ہے اس کے اوپر نہ ہو تو اس صورت کے اندر مثال میں حضرت ماریا قبطیہ آئے گی, کیونکہ وہ باندھی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی, اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اندر آئے گی. تو وما ملکت یمینک, جس کے مالک آپ کے ہاتھ ہوئے. دیکھو مما عفا اللہ نے بعض مفسرین نے ایک اور شکل بھی لائی ہے, وہ کون سی شکل؟ کہ کافروں کے بادشاہوں کی طرف سے ہدیے آتے تھے, آج بھی آتے ہیں, ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ کو ہدیے تحفے بھیجے. تو اس میں ایک قانون یاد رکھنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استثناء ہے, کافر ملک کے بادشاہ کی طرف سے آپ کو کوئی ہدیہ بھیجا گیا ہے چاہے بندی کی شکل میں, وہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. اور بعد میں آنے والی امت کے لیے کیا قانون, کہ ایک دارالحرب کے بادشاہ نے کسی مسلمان امیر کے لیے کوئی ہدیہ بھیجا تو وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, بلکہ اس کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا, تمام مسلمانوں کا اس کے اوپر مجموعی حق آئے گا. اس لیے مما عفا اللہ میں یہ آئے گا, کون؟ جیسے کہ مقوقش بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا, اور حضور نے زندگی کے اخیر تک ان کو اپنے پاس رکھا, اور انہی سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت ہوئی. مما عفا اللہ علیک وبنات عمک, چچا کی لڑکیاں, وَبَنَاتِ أَمَّاتِكَ پھوپھیوں کی لڑکیاں, وَبَنَاتِ خَالِكَ ماموں کی لڑکیاں, وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ خالاؤں کی لڑکیاں, مراد ہے ددیال اور ننیال کے رشتے کی لڑکیاں, یہ سب بھی حلال ہے. دیکھو آج کل ایک جو ہے ان ڈاکٹروں کی ایک بیماری ہے, ڈاکٹروں کو بھی بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں, کہ جس بیماری کی علت ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ تھوکتے ہیں جی اس کی علت کے اندر, حالانکہ شریعت مطہرہ نے ایسے مہلک امراض کی علتیں بھی بیان کی, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے زنا کا عموم اور مہلک بیماریاں کہ جس کی دوا کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوگا, اور اس کی وجہ کیا زنا. بعض بیماریاں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ کیا ٹھوکتے ہیں دنیا میں, کہ جو مسلمان لوگ اپنے قریبی رشتے دار سے شادیاں کرتی ہے نا, پھوپھی کی لڑکی سے, چچا کی لڑکی سے, ماموں کی لڑکی سے, اسی لیے یہ بیماریاں ہوتی ہیں. قریبی رشتے داروں میں ان کی یہاں غیر مسلموں میں شادی نہیں ہوتی, یہ ہمارے یہاں ہی ہوا کرتی ہے, اور پھر اس کی علت یہ لوگ بتلاتے ایسی مہلک بیماریوں کو. تو سب سے بڑا اس کا جواب یہ کہ کیا یہ بیماری غیر مسلموں کو نہیں ہوئی, تو کیوں ہوئی ان کو وہ بیماریاں جو ہوتی ہے وہ؟ اس لیے معلوم ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے. اور دوسری بات, شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس میں کبھی ضرر ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی دنیاوی اخروی تمام فوائد کو لے کر کے شریعت آپ نے ایسی شریعت پیش کی جس میں ہر طرح کے فوائد موجود ہے. تو تینوں طرح کی لڑکیاں آپ کے خاندان کے آپ کے لیے حلال ہے, البتہ اس کے اندر ایک قید ہے, اللہ کی حاضر نماز جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو. دیکھو عام مسلمانوں کے لیے یہ قانون نہیں, کیا کہ اپنے چچا کی بیٹی, ماموں کی, خالہ کی, پھوئی کی لڑکی سے شادی کرنے میں ہجرت ضروری نہیں. یہ ہجرت شاید صرف حضور کے واسطے, کہ حضور کے ددیالی ننیالی رشتے میں سے اگر کوئی رشتے دار لڑکی حضور سے شادی کرنا چاہے تو شرط یہ ہے کہ ہجرت کی ہو تو ہی نکاح ہو سکتا ہے, ہجرت نہیں کی تو نکاح نہیں کر سکتے. جیسے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے حضور کا نکاح نہیں ہو سکا چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی, ایمان لائی تھی لیکن مکہ ہی میں مقیم رہی. اس لیے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر مہمان بنے, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا غسل فرمایا, وہی سے آپ بیت اللہ تشریف لے گئے, لیکن حضرت ام ہانی سے نکاح نہیں ہو سکا کیونکہ یہ شرط فوت ہو رہی تھی, اللہ کی حاضر نہ معاق والی.